سورة توبة تفسير نمبر 21.
فدلوا على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں تاکہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے قول مبارک میں، تو یہ پہلی آیت ہے سورۃ براءہ کی جو نازل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصی نعمتیں فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات مبارک کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسباب نزول اور شان نزول پہ اگر آدمی توجہ کرے تو پھر آیات کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کی وجہ ہے کہ ساری امت جو ہے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ حضور پاک کی ذات مبارک موجود ہے، خود شارع علیہ السلام موجود ہیں، اس لیے کوئی بھی مشکل پیش آتی تو صحابہ حضور پاک سے رجوع کر لیتے. لیکن وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیر القرون میں بھی دور تھے، مثلا میرے آقا مدینہ منورہ میں ہیں لیکن اللہ نے مہربانی کی، اسلام پھیل گیا، لوگ تو یمن فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، یہ حوالی مدینہ منورہ فتح ہو گئے، تو اب ہر جگہ حضور نہیں ہوتے، تو پھر حضور نے وہاں اپنے خاص خاص صحابہ کو بھیجا اور باقی ساری دنیا جو ہے اس ایک صحابی کے قول پہ عمل کرتی تھی، فتوے پہ عمل کرتی. ایک طریق ہے جو عقل سے بھی ثابت ہے اور نقل سے بھی ثابت ہے. اب عقل کا تقاضا بھی اللہ نے یہی بنایا ہے نا کہ اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اگر سارے ہی بیان کرنا شروع کر دو تو کسی کو سمجھ آئے گا؟ یعنی اللہ نے عقل جو عطا فرمائی اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک بیان کرے گا باقی سنیں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ میں سے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے ذمے مختلف کام لگائے، اور وہ جس جس علاقے میں تشریف لے گئے پھر پوری امت نے ان سے رجوع کیا. اب صحابہ کا خیر القرون کا دور مبارک جو ہے جب گزرا تو تابعین کا دور آیا، پھر تابعین میں بھی وہ لوگ جو اصحاب فتویٰ تھے، امت پھر انہیں سے رجوع کرتی تھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اسی طرح حدیث رسول پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے. اور احادیث و قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر صحابہ کو بھی معیار حق سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ تمام قرآن و حدیث کے فرامین کے مخاطبین اول جو ہیں وہ صحابہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان واقعات کے عینی گواہ ہیں اور عینی شاہد ہیں اور واقعے میں موجود ہیں وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اب بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے کہ بھی حضور اندر تو داخل ہوئے, حضور نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نماز پڑھی. اچھا وہ جگہ تو ہمیں دکھاؤ کہاں پڑھی, کیونکہ اب وہ جگہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جو ساتھ ہے. ایک عام علم معلوم ہو جائے گا کہ حضور کعبے میں داخل ہوئے, یہ تو سب صحابہ کو پتہ لگ گیا. لیکن نماز پڑھی نہیں پڑھی, پڑھی تو کتنے رکعتیں پڑھی اور پڑھی تو کس طرح رخ کر کے پڑھی. اب تو کعبے کے اندر ہیں اور پھر کعبۃ اللہ کے اتنا اندر جو صحن مبارک ہے اس میں کس جگہ کھڑے ہوئے, یہ سارا علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس صحابی سے جو حضور کے ساتھ ہے. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسباب نزول, شان نزول, کہ یہ آیات مبارک جو ہیں کس وقت کس موقع پہ کن حالات میں نازل ہوئے. آدمی کو وہ اسباب نزول سمجھ آتے ہیں تو پھر اللہ کے قرآن کی وہ آیت سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا. اس لیے سب سے پہلے غزوہ حنین کے واقعے کو ایک اختصار سے اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں تاکہ اللہ کے قرآن کی یہ آیات مبارکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھ لیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی ہے, یعنی سنہ جو ہے اسلام کا وہ ہجری ہے. یہ جو سنہ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے نا 2000 یا 2001, یہ عیسوی ہے یا اس کو عرب میں کہتے ہیں میلادی ہے, کہ اس کا تعلق جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے میلاد سے ہے. اسلام کا جو اعتبار ہے تاریخ پہ تقویم پہ وہ ہجری ہے, اس کی مدار جو ہے وہ ہجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی میں بھی غور کریں تو اسلام کتنا جامع ہے اور کتنا عظیم مذہب ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ اسلام پہ رکھے اور اسلام پہ موت عطا فرمائے. اسی لیے دعا ہے نا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, کہ یا اللہ ہمیں مسلمان ہو کے موت دینا اور صالحین کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے. اسی طرح دعا ہے اللہم احینی مسلمن وامتنی مسلما, کہ اللہ مجھے زندگی بھی اسلام پہ عطا فرما اور موت بھی اسلام پہ عطا فرما. دیکھیں نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جب تاریخ شروع کی گئی, اچھا وہ خود جو تاریخ بنانے والے لوگ ہیں نا جن کی یہ عیسوی تاریخ ہے وہ اپنے کیلنڈر کو 3 دفعہ بدل چکے ہیں. چلو زیادہ سے زیادہ وہ یہی فخر کر سکیں گے نا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، تو ایک پیغمبر کے ساتھ بات مخصوص ہو گئی، اس کو تھوڑا سا میں احسان کروں. مثال کے طور پر یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، چلو ہم مسلمان تو شکر ہے الحمدللہ پھر بھی ہم مانتے، ہمارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، ہر نبی ہر پیغمبر پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو یہودی نہیں مانتے وہ اس تاریخ کو مانیں گے، پھر یہ تاریخ تو خاص قوم کی ہو گئی نا، دوسرے مذاہب تو نہیں مانیں گے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی نرالی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ عام پیدائش تو ہے ہی نہیں، عام انسانوں کی طرح کے آدمی جیسے عام ہوتا ہے کہ بھئی دو مہینے تین مہینے کا حمل ہوتا ہے اور بیچاری عورت جو ہے وہ اسپتالوں میں اپنا مراجعہ شروع کرتی ہے اور دکھا رہی ہے اور چیک اپ ہو رہی ہے اور چیک اپ ہو رہی ہے، وہ تو اللہ کی قدرت سے اللہ کا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی نرالی شان بخشی ہے کہ جبریل بھیجا پھونک ماری حمل ٹھہر گیا ولادت ہو گئی. اور وہ تو ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ بی بی صاحبہ تو اس کو الٹا چھپانا چاہتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو عالم کے لیے آیت قرار دیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیے ایک عیسائی صاحب قلم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مشاہیر پہ، تو اس میں بھی اس نے سب سے پہلا جو نمبر دیا ہے وہ سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ کو دیا، حالانکہ وہ خود عیسائی ہے، یعنی وہ خود مسلمان نہیں ہے، خود لکھنے والا عیسائی ہے نصرانی ہے، لیکن نمبر پہلا اس نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے. تو جب اس سے سوال ہوا کہ بھی تم تو عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر کیوں نہیں دیا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ تو ایک خاص قوم کے دائی تھے، یہ شان تو صرف محمد عربی کو ملی ہے جو پورے عالم کے لیے بھیجا گیا ہے. اس میں مانے یا نہ مانے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، تو انہی کو مخاطب کر رہے ہیں، انہی کو دعا دے رہے ہیں، انہی کو بلا رہے ہیں، لیکن محمد عربی تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس. اس لیے اس نے کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے زیادہ شان نہیں بڑی ہو سکتی کسی کی. اسی سے آپ اندازہ لگائیں اب اسلام کی تاریخ کی عظمت کا بھی اندازہ لگا لیں کہ اسلام کی تاریخ جو ہے تقویم جو ہے وہ ہجری ہے، اور ہجرت تو ہر پیغمبر نے کی ہے، ہر نبی نے کی ہے، ہجرت کا تو مقام ہے، نہیں اللہ کا کوئی نبی ایسے نہیں گزرا جسے ہجرت نہیں کرنی پڑی. نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھ لیں، ان کو بھی یہاں سے نکلنا پڑا قوم سے، لوط علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اور بعض کے اذکار ہجرت تو اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، قال انی مہاجر الی ربی. تو ہجرت جو تھا یہ ایک عظیم اعزاز ہے جو ہر نبی کو ملا، تاکہ جب ہماری تاریخ اور تقویم ہجرت سے ہوگی تو ہر نبی کے ماننے والا بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور دوسرا اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ میلاد تو وہ منائیں جن کا ایک نبی پر ایمان ہو. میلاد میں تو وہ منائیں میلاد کہ جن کا ایک نبی پر ایمان ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا نا جی آپ کی یہ برتھ ڈے وغیرہ بھی بڑے آدمی مناتے ہیں، اور جن کے ایک دو بچے ہوتے ہیں، 20-25 بچے ہوں دیکھو کتنوں کی مناتے ہیں. چلے نا ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہمارے بھائیوں کے پاس، وہاں تو ایک ایک ماشاء 30 بچے ہوتے ہیں، 40 بچے ہوتے ہیں، باپ کو نام نہیں آتا، نمبر لگانے پڑتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. ہمارے تو دوست ہیں نا، ہم جاتے ہیں آتے ہیں، میں کہا بھی اتنے بچے اور کتنی بیویاں تمہاری، کہتے استاد ایک بیوی. وہ ایک بیوی سے 40 بچے ہو گئے. ہے اللہ دیتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اس کی اللہ ہی دیتا ہے نا, اور کون دیتا ہے. انہوں نے کہا اللہ بھی دیتا ہے, کچھ تمہیں یہ جو مچھلی اور چاول کھاتے ہو نا, کچھ اس کی بھی برکت ہے, اس میں بھی تو وٹامن ای ہے نا, بچے تو پیدا کرے گا اور کیا کرے گا. بہرحال یہ تو ایک جملہ مترجم تھا. تو اب بہرحال اس بات کو اندازہ کریں کہ اگر میلاد تو وہ منائے نا جن کا صرف ایک نبی پہ ایمان ہے, ہمارا تو 1,24,000 نبی پہ ایمان ہے, ہم کس کس کا میلاد منائیں؟ حضور کا میلاد منائے تو حضور کے ابا ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا, اسماعیل علیہ السلام, آدم علیہ السلام, چلو جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں کم کم ان کا تو منا لیں نا. تو پھر تو میرے خیال میں نماز کے بجائے بھی ہم یہی میلاد ہی مناتے رہیں گے, جو 1,24,000 پیغمبر ہے, روز کا ایک میلاد ہم منائیں. اسلام نے ہمیں سبق دیا کہ میلاد کوئی نہیں, اصل عظمت اسلام ہے کہ اسلام کو شان کب ملی, جب محمد مدنی ہجرت کر کے مدینے پہنچا. تم اس غلبہ اسلام کو یاد کرو. اگر تم ان میلادوں میں, ان بدعات میں, ان احداث میں الجھ گئے تو پھر کس کس کا میلاد بناؤ گے؟ ہمارے پاس تو لاکھوں اصحاب رسول اللہ ہیں. یعنی تم اپنے بیٹے کی تو برتھ ڈے بناؤ, حضرت صدیق کا شان تمہارے بیٹے سے بھی کم ہے. تو اپنی بیٹی کی تو برتھ ڈے مناتے ہو, بی بی فاطمہ کا شان کم ہے. تو پھر حضور کی 4 بیٹیاں ہیں, حضور کی 9 بیویاں ہیں, سب کی مناؤ. تم یہ اسلام ان باتوں سے بلند ہے. اب دیکھیں نا, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بی بی ام اسماعیل کب پیدا ہوئی تھی, ان کی برتھ ڈے منائے گا. نہیں نہیں, کہاں دوڑی تھی, وہ دوڑنا یاد رکھو. اسلام نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے ہیں, اس دن ہم نے ڈے منانا ہے. اسلام نے کہا نہیں, جو انہوں نے کعبہ بنایا ہے, جس پتھر پہ کھڑے ہیں, اس کا طواف اور نماز قائم رکھو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. ان چیزوں سے بلند ہے. تم نے تو اپنے آپ کو بالکل پھر الجھا لیا ہے کہ عیسائیوں نے بھی میلاد بنا لیا, تم بھی اسی راستے پہ آ گئے. اسلام بلند ہے ان چیزوں سے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ سنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اب جناب یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ جب مکہ فتح ہو گیا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو رحمت للعالمین کو عزت و عظمت سے نوازا, ظاہری شوکت سے بھی نوازا, باطنی طور پر تو حضور ویسے ساری دنیا سے افضل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ مکے کے بعد جو علاقے رہ گئے ہیں انہیں بھی اب فتح ہونا چاہیے. اسی زمن میں بنو حوازن نے ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, ان کی شاخ ہے بنو ثقیف, جیسے قریش اصل قبیلہ ہے, پھر ان کی شاخ ہے بنو ہاشم, پھر بنو ہاشم جو ہے بڑا قبیلہ ہے, پھر آگے ان کی شاخ ہیں آل علی, آل عباس, آل عقیل, آل جعفر, آل حارث, یہ سب پھر اسی بنو ہاشم کی شاخیں ہیں. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن پہ زکات حرام ہے, چونکہ یہ تو حضور کے عین نسب سے ہیں نا. تو اسی طرح وہ قبیلہ جو ہے وہ تھے بنو حوازن, ان میں سے ایک شاخ جو ہے وہ بنو ثقیف ہے, اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے, بڑے بہادر لوگ تھے, اور بڑے تیر انداز تھے. اس زمانے میں جنگیں جو ہیں عام طور پہ یا تیروں سے یا نیزے سے یا تلواروں سے ہوتی تھی. تو اب دور بدل گیا, اب راکٹ آ گئے, ایٹم آ گئے, قومیں ترقی کر رہی ہیں بنا ہلاکت کے سامان رہی ہیں. ہمیں تو بھئی آج تک یہ ترقی سمجھ نہیں آئی. نہ ایمان سے کہو ان طالبوں میں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, اللہ معاف کرے, ایک طالب اٹھ کے کسی کو مارنا شروع کر دے, کیا کہو گے؟ پاگل ہے, بڑا عقل والا ہے. ایک بندے کو مارو تو پاگل ہے, اور جو لاکھوں کو مارنے کا سامان بنا دے وہ عقل والے ہیں. تو کیماوی چیزیں ایجاد کریں, جو جراثیم کے بم ایجاد کریں گے, بم پھینک دو جراثیم, لوگ اسی میں مر جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے یا قیامت قریب لانے کے لیے اللہ نے کہا تم اپنے ہاتھوں سے گڑا کھودو؟ صبح میں جو جنگیں تھیں وہ زیادہ سے زیادہ تلوار اور نیزہ اور تیر, اور پھر آہستہ آہستہ منجنیک وغیرہ بھی بن گئے تھے کہ دور سے پتھر پھینکا قلعے توڑنے کے لیے, دروازہ توڑنے کے لیے بھی, قلعہ ہے بند ہے دروازہ نہیں توڑتا تو منجنیک بنا کے پتھر مارتے تھے. پھر یہ آہستہ آہستہ اسطول بحری, یہ بحری کشتیاں بنائی گئیں, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جہاز, بڑی بڑی کشتیاں, بحری اسطول بھی بن گئے تاکہ بحری راستے سے جانا آسان ہو جائے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ دریاؤں کے علاوہ راستہ نہیں ہوتا. تو بنو سقیف کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مالک ابن عوف, وہ ان کا بڑا سردار تھا. اس نے اپنے قبیلے کو بنو سقیف والوں کو سب کو اکٹھا کیا, سارے چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ بھی دیکھو اللہ کے نبی نے مکہ تو فتح کر لیا ہے, اب لازم بات ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے. جب وہ آگے بڑھیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں. اچھا, ان میں دو قبیلے اور تھے چھوٹے چھوٹے, ایک قبیلہ ہے بنو کعب اور ایک ہے بنو کلاب, یہ بھی سارے حوازن سے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ ہی دیکھا ہے نا, آپ جاہلیت میں نام ہوتے ہیں بدھو, سوارا, خمیسا, اسی طرح ان کے بھی نام تھے, کلاب, کلبان, بنو کلاب, بنو مرہ. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا میٹھا, کوڑا, کوڑا خاں. ہمارے یہاں بلوچ میں تو بہت کوڑے خاں, اکثر ہی کوڑے ہوتے ہیں, میٹھے تو کم ہوتے ہیں نا بلوچ. بھی یہی تھے نا, بڑوں مرہ, مرہ مانا مر, کوڑا, کلاب کتے, کیا مانا, بڑے سردار جیسے کتے بہت ہوتے تھے. علامت تھی کہ بڑا سردار ہے نا. آج بھی تمہارے بڑے لوگوں کے کتے لاکھوں کے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ مال زیادہ ہوگا تو حفاظت کے لیے جو کتے ہیں وہ بھی تو زیادہ ہوں گے نا. ہماری اگر چار بکریاں ہوں گی تو کتنے کتے رکھ لیں گے آپ, جب بکریاں دو دو ہزار ہوں. تو اس لیے یہ دو قبیلے بھی ان میں سے تھے. انہوں نے تو مالک ابن عوف کو جواب دے دیا, انہوں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے نبی سے نہیں لڑنا چاہتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھ لیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, مشرق سے مغرب تک اس کے دین نے جانا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بات ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے حدیبیہ میں, اتنی دب کے سلو کرنے والا نبی, 1400 آدمی لے کے آتا ہے اور دو سال کے بعد 10,000 کا لشکر لے کے آتا ہے, مکہ فتح کر کے سارے وہ کفار ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہیں. بات ہے ان کا, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, بھی ہم تو نہیں لڑتے. انہوں نے کہا اچھا تم بولتے رہو یار, تم ایک طرف ہٹ جاؤ, ہم تو لڑیں. مالک ابن عوف نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو لڑنا یوں ہے کہ بیوی, بچے, مال سب ساتھ لے کے نکلو. حضور سے لڑنا ہے تو اس طرح لڑنا ہے کہ ہر آدمی اپنی بیوی کو, بچوں کو, اپنے مال میں سب لے کے چلو, غم نہ ہو پھر کے پیچھے کو چھوڑا ہے, یا مر جائیں گے یا مریں گے. کہ جب بیوی, بچے, بال, مطال سب ساتھ ہوگا تو ہر آدمی کو خیال ہوگا نا کہ بھئی اگر ہم ہار گئے تو بیوی بچے بھی گئے, مال بھی گیا, سب کچھ گیا. اگر ہم بزدل بنیں گے تو بیوی بچے یاد آئیں گے, تو اس لیے جنگ کر رہی ہیں. اور پھر تلواروں کے جو کیس ہیں جن میں تلواریں بند کی جاتی ہیں ان کو بھی توڑ ڈالو, بس اب لڑنا ہے. بڑی تیاری کی. بعض روایات میں ہے کہ 24,000 کلش کر لے کے وہ میدان میں اترا, اور بعض روایات یہ کہتی ہے کہ 4,000 کلش کر لے کے میدان میں اترا ہے. لیکن دونوں کو جمع کیا ہے محدثین علماء مورخین نے, انہوں نے کہا دونوں باتیں ٹھیک ہیں, بیوی بچے ساتھ بھی لاؤ, سب کے تو 24,000 بنتے تھے اور لڑنے والے 4,000 تھے جو بڑے ماہر تھے. انہوں نے پھر یہ بھی انتظام کیا کہ جو راستہ ہے حنین جو ہے نا, یاد رکھیں یہ مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے, مکے سے تقریباً 10 میل پر ہے, اس جگہ کا نام حنین ہے. اس نے یہ انتظام کیا, اس دور میں پہاڑوں کے راستے تھے, سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ جال بچھا دیا پورے ملک میں سڑکوں کا, یعنی ایسی ایسی سڑکیں ہیں خدا جانتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ انہوں نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے. زمانے میں تو پہاڑوں کے راستے ہوتے تھے, ایسے پہاڑ پہ چڑھو اور پھر یوں اترو اور پھر یوں اترو, اور جیسے جیسے پہاڑ راستہ دیتا گیا اسی طرح چڑھنے کا راستہ بناتے گئے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ساتھ ساتھ جو راستے کے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں وہاں اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا کہ تم چپ کے بیٹھ جاؤ, جب مسلمان آئے تو بالکل چپ کرو, آنے دو ان کو آنے دو, اور جب وہ اس گھاٹی میں اتر جائیں تو تیروں کی باڑ پہ رکھ لو. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا تو آپ نے بھی اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور بنو سقیف بنو حوازن ان کے تمام قبائل میں پھرو طریقے سے, لیکن پوری خبر لے کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صحابی جب واپس آئے تو انہوں نے آگے رپورٹ دی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بنو حوازن بنو سقیف مالک ابن عوف کی قیادت میں پوری جنگی تیاری کر رہے ہیں مکمل, اور وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قریش کو تو تجربہ ہی نہیں تھا لڑائی کا, قریش نے تو کبھی لڑائی لڑی نہیں ہے, ہم سے پالا پڑے گا مسلمانوں کو تو پتہ لگے گا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, حضور نے کہا کہ تیاری کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو بلایا اور نوفل ابن الحارث کو بلایا کہ ہمیں تم مہربانی کر کے کچھ ہتھیاروں کی امداد کرو کہ ہمارا مقابلہ بنو سقیف سے ہو رہا ہے اور وہ بڑے مسلح ہیں. تو اس نے کہا حضور ہم سے آپ زبردستی ہتھیار لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا زبردستی ہتھیار, ہم نے تو آپ کو آزادی دی ہے, آزاد کر دیا ہے, تم تو لکھا آزاد ہو جہاں جاؤ ہو جاؤ, ہم تو آریتن ہتھیار لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں دے دو, ضرورت پڑے گی استعمال کریں گے, اگر خراب ہو گیا بدلے میں دیں گے ورنہ اصل واپس کر دیں گے. تو نے کہا اچھا حضور پھر یہ بات ہے. تو اس نے 100 زرہیں پیش کی اور نوفل ابن الحارث نے 3,000 نیزے پیش کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کا عظیم لشکر لے کے چلے. اب حضور کے لشکر میں جہاں انصار ہیں مہاجرین ہیں وہاں نئے نئے لوگ بھی تو ہیں جو نئے شامل ہوئے, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ابھی اسلام بھی نہیں لے آئے, وہ تماشے کے لیے چل پڑے, چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اگر مسلمان جیت گئے تو ہم تو پہلے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر ہار گئے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے دوسروں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب ابن عصیب کو بلا کے مکے میں امام بنایا کہ بھی اب مکے میں تم رہو, اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ تم بھی مکے میں رہو, یہ نماز پڑھائیں گے, یہ کام سنبھالیں گے, اور تم فتویٰ دو گے, کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آئے بات پوچھنے آئے تو تم نے بتلانا ہے. دور میں ایسے ہوا ہے, یاد رکھو. کوئی صحابی کسی شہر میں پہنچے, کوئی صحابی کسی شہر میں پہنچے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ حضور کے لاکھوں صحابہ میں 149 صحابہ ہیں جو اصحاب فتویٰ ہیں, باقی سب انہی کے قول پہ عمل کرتے ہیں. انتظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اچھا, ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا شیبہ ابن عثمان. شیبہ ابن عثمان جو ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کا باپ جو ہے وہ تو حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا بدر میں, اور اس کا چچا جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا. یعنی شیبہ ابن عثمان جو ہے اس کا باپ بھی مارا گیا, چچا بھی مارا گیا بدر میں. باپ قتل ہوا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے, اور اس کا چچا جو ہے اس کو قتل کیا حضرت علی نے. اس کے دل میں وہ داغ تھا چھپا ہوا کہ جب کبھی مجھے موقع ملے گا نا تو میں اپنے باپ اور چچے کا بدلہ جو ہے محمد عربی سے لوں گا. میں پیش آیا, یہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا تھا, ساتھ ملا ہوا تھا, موقع کی انتظار میں تھا کہ کب موقع ملے اور حضور پہ حملہ کروں. اور یہ واقعہ بھی اسی حنین کے موقع پہ پیش آیا ہے کہ ابو بردہ ابن نیار وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں. کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ اسی حنین کے موقع پر سفر میں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار اوپر لٹک رہی ہے اور صحابی کوئی قریب نہیں ہے. تو میں جلدی جلدی چھپتے چھپتے گیا اور تلوار نکال کے جو ہی میں نے تلوار نکالی تو حضور نے آنکھیں کھولی اور میں نے کہا میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار نکالی, اب اگر کوئی صحابی آئے بھی تو اس کے آنے سے پہلے تلوار چل جائے گی. تو میں نے کہا کہ حضور اب بتاؤ میری تلوار سے آپ کو کون بتائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ. تو بس اللہ کی ادب ہے, ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضور نے فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون چھڑائے گا, مجھے تو میرے اللہ نے چھڑا لیا. اب ابھی دوڑ کے آ گئے. اس نے کہا حضور میں نے جو زیادتی کی ہے نا, مجھے تو بس آپ کا اخلاق کریمہ سے امید ہے کہ آپ چھوڑ دیں, ورنہ میں چھوٹنے کے قابل نہیں اور نہ میں لائق ہوں. آپ نے کہا جاؤ چھوڑ دیں. حضور اپنا انتقام تو لیتے نہیں تھے, وہ تو رحمت ہی رحمت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں, جس نے بھی ستایا معاف کیا. اور یہی سبق ہے, یہی سبق یاد رکھو, یہی بہادری ہے معاف کر دینا. بہادری یہ نہیں ہوتی کہ تم ایک نے تھپڑ مارا تم نے دو تھپڑ مار دیے, کیا بہادری ہے؟ بہادری یہی ہوتی ہے کہ بھول جاؤ معاف کر دو. یہ آتا ہے نا کہ حضرت حسین بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ, یا حضرت حسن کا واقعہ آتا ہے, بارہ دو بھائیوں میں سے کسی کا واقعہ ہے. تو کھانا لگ رہا تھا تو آپ کا خادم جو ہے نا وہ گرم گرم سالن لا رہا تھا, شوربہ تھا. اس زمانے شوربے ہی چیزیں ہوتی تھی, عام پانی زیادہ. تو خدا کی قدرت ہے اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا حضرت پہ. ایک تو بدن جل گیا, کپڑے سارے خراب ہو گئے, اور میں پھر جب جوش آیا تو آگے غلام بھی سمجھدار ہوتے تھے, نکاول کاظمین الغیظ. اس نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہ لکھی ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا میں نے بھی غصہ پی لیا. اس نے کہا حضرت والا فینا للناس, صرف غصہ پیتے نہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا. اس نے کہا حضور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرتے ہیں, اللہ احسان والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے احسان کیا تمہیں آزاد بھی کر دیا. تو یہ ہے شان. گالی کے مقابلے پہ گالی دینا بڑا آسان ہے, چگلی پہ مقابلے پہ چگلی کھانا بڑا آسان ہے, جھوٹ کے مقابلے پہ جھوٹ بنانا بڑا آسان ہے. عقل عیار ہے, سو بھیس بنا لیتی ہے, لیکن ضبط کرنا, معاف کر دینا جو ہے یہ بڑا, یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں برائی کا جواب بھلائی سے دو, اور پھر وہ جو تیرے دشمن ہے وہ اس وجہ سے بھی تیرے دوست بن سکے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا لیکن یہ معاف کرنا, برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا, یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. یہ نہیں حاصل کرتے مگر صبر والے, یہ نہیں حاصل کرتے مگر وہ جن کا بڑا حصہ ثواب میں ہوتا ہے اللہ کے ہاں. آگے اللہ نے علاج بھی بتا دیا نا کہ دشمن سے لڑنے کے لیے شیطان تو بڑا ابھارتا ہے نا, یار تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا تم یوں کر دو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَزَغٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شیطان ابھارے تو پھر میری پناہ میں آ جاؤ. بس اعوذ باللہ من الشیطان. دیکھیں کہ جب صحابہ نکلے ہیں حنین کے لیے تو اس منظر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب انشاءاللہ آپ آیات پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کے سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. کہ اب جب صحابہ نکلے ہیں نا تو پھر صحابہ کے ساتھ لشکر ہیں نا, تو جب اتنا بڑا لشکر ہے تو صحابہ کے دل میں ذرا خیال آ گیا, تھوڑا سا فطری بات ہے نا, طبیعی بات ہے. دیکھو نا آدمی پیدل جا رہا ہو, پیدل کے بعد ذرا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں, اچھا گھوڑے کے بعد بھی آپ جناب پھر کار میں آ جائیں, کار کے بعد جناب پھر آپ کسی بڑی اچھی کار میں آ جائیں, کسی مرسڈیز میں آ جائیں, رولز رائز میں آ جائیں, اور اس کے ساتھ ذرا پھر آگے پیچھے ذرا باوردی ڈرائیور ہو اور باوردی گارڈ شارڈ ہوں, گن مین ہوں, تو پھر ذرا تھوڑا سا اکڑ تو آتی ہے نا فطری طور, تھوڑا سا دماغ تو اثر تو ہوتا ہے, بندہ ہے نا, انسان ہے. صحابہ کے دماغ میں بھی تھوڑی سی عجب پیدا ہوا کہ ہم بدر میں 313 تھے, اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے 1000 کو مروا دیا, آج تو ہم 14000 کا لشکر ہے, بنو ثقیف کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, چلنے تو دو ہمیں, آنے تو دو سامنے, ہم تو ایک ہی حلے میں اڑا دیں گے ان کو. بس تھوڑا سا دل میں بڑائی آئی اور اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا. اللہ نے فرمایا مجھے تو تواضع پسند ہے, تکبر پسند نہیں ہے, مجھے تو جھکنے والے پسند ہے, اکڑنے والوں کو تو میں توڑ دیتا ہوں. اسی لیے بعض بزرگوں نے مثال سمجھائی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا ایک باغ ہوتا ہے, بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, کچھ درخت چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں, کچھ درمیانے, کچھ بڑے, کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں, تو جب طوفان آئے نا وہ چھوٹے بچ جاتے ہیں, جب ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں نا, طوفان آتے ہیں ہواؤں کے, تو وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ دائیں سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا, لکڑی ٹوٹ رہی ہے, لیکن وہ چھوٹے جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی تواضع کرتا ہے نا اس کو کیا دھکا آنا ہے, دھکا تو اس کو آنا ہے جو کرسی پہ بیٹھے اور اکڑے,
جھکنے والے کو کیا دھکا، وہ تو پہلے جھکا ہوا ہے بےچارا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تکبر سے بچائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا جرم میرا رب معاف کر دیتا ہے لیکن تکبر نہیں معاف۔ سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا نا، ابا واستکبر، نتیجہ کان من الکافر۔ اور تکبر صرف میرے شان میرے اللہ کو زیبا ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی هو المتکبر، اسی کی شان۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ جو اکڑتا ہے، جو روزانہ اپنی گندگی میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگیاں دھوتا ہے، پتہ نہیں اکڑتا کس بات پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر بندے کا حال تو یہ ہے نا کہ روزانہ جناب گندگی پہ بیٹھا ہے، چلو کوئی کموڈ پہ بیٹھ گیا، کوئی دیسی پہ بیٹھ گیا، کوئی مٹی پہ بیٹھ گیا، بیٹھنا تو ہے نا، اور یہی گندگی نہ نکلے نا، دیکھو جناب خان صاحب کو عقل آ جائے، ذرا ہوا بند ہو جائے نیچے سے یا اوپر سے، پھر سرداری بھی اٹکی ہوئی ہوتی ہے، خان کی بھی اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے آپ اللہ نے سکھلایا ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ، فرمایا میرا اللہ میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس متکبر سے، لا یومن، جس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی یقین نہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے بندے پہ کہ کیسے اکڑتا ہے، کیسے تکبر کرتا ہے، اس کی سب سے بہترین مشروب جو ہے کھانے اور پینے کی چیز کیا ہے، شہد ہے، جو ایک مکھی کا گند ہے اس سے نکلتا ہے، یہ اس کی غذا ہے نا، شہد کیا ہے بھائی، شہد کی مکھی سے نکلتا ہے نا، اور کیا اس کا فضلہ ہے، اور کیا چیز ہے، اور اس کا قیمتی لباس کیا ہے، ریشم، جو کیڑے سے نکلتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد پیٹ میں بھی گندگی اٹھا کے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد جیفا بن جاتا ہے، اتنی بدبودار ہو جاتا ہے کہ کوئی گھر میں رکھنے کے لیے بھی میت کو تیار نہیں ہوتا، بندہ مر جائے تو حکم ہے، حکم بھی ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار جلدی کرو، بس جلدی کرو یار، گرمی کا موسم ہے بھائی، جلدی کرو، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی حضرت نے بدبو چھوڑنی ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اور میں کس بات میں اکڑتے ہو، میں خان اور میں سردار اور میں بلوچ اور میں وڈیرا، کس بات میں اکڑ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مزار مبارک پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، آپ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے، کسی مسلمانوں کے یعنی موتا سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے کہ اے مسلمانوں، اے میرے بھائیو، نساؤکم زوجت ودیارکم سکنت وَأَمْوَالُكُمْ قُسِّمَتْ، اے مرنے والوں، تمہاری بیویوں نے نئے شوہر کر لیے ہیں، تمہارے گھروں میں اور بس رہے ہیں، تمہارے مال بھی تقسیم ہو چکے ہیں، اور تم مٹی کے نیچے پڑے ہو۔ یاد آئے کبھی قبر؟ قبر یاد ہوتی تو ہم فتنے کرتے، قبر یاد ہوتی تو ہم اصحاب رسول کو گالیاں دیتے، اہل بیت کو گالیاں دیتے، ائمہ کو گالیاں دیتے، ہم تو اپنی قبر کی فکر کرتے، جو گزر گئے وہ تو گزر گئے۔ اللہ اکبر، اب اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ بس ذرا سا خیال آیا صحابہ کے دل میں، اللہ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رہبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ نے فرمایا میرے نبی یاد کرو کہ میں نے کتنے مقام پہ آپ کی مدد کی ہے. بدر میں یاد کرو فرشتے اتارے، خندق پہ یاد کرو ہوائیں بھیج کے میں نے مدد کی ہے، مکے کو یاد کرو میں نے مدد کی ہے، خیبر میں یاد کرو میں نے مدد کی ہے، لیکن یوم حنین کو بھی یاد کرو جب تمہیں تھوڑا سا ساتھیوں کو صحابہ کو تعجب آ گیا، اجب آ گیا، کبر آ گیا دل میں کہ آج ہم بہت ہیں، پھر تمہیں تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ اللہ کی وسیع زمین تم پہ تنگ آ گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. آگے جب صحابہ بڑے ہیں اور انہوں نے تیروں پہ رکھا ہے، اب صحابہ ایسے دوڑے ہیں کہ زمین تنگ آ گئی ہے کہ کہاں جائیں، حتیٰ کہ حضور اکیلے رہ گئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ 100، بعض کہتے ہیں کہ 200 کے قریب، اور ساتھ کون کھڑے ہیں؟ ایک طرف حضرت عباس ہیں اور دوسری طرف سفیان بن الحارث ہیں جو ساتھ کھڑے ہیں. صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اللہ کی ناراضگی آ گئی کہ اچھا کثرت میں ناز کرتے ہو، چلو لڑو. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب شیبہ ابن عثمان، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ کہتا ہے مجھے موقع ملا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور حضور اکیلے ہیں، میں جا کے آپ پہ حملہ کر دوں، تو میں پیچھے سے بڑھا حملہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضرت عباس ہیں، ابھی سفیان ابن الحارث ہیں. میں پیچھے سے بڑا، بالکل جب میں حضور کے قریب پہنچا نا آپ کے، اب تلوار سے حملہ کروں، حضور نے فوراً پیچھے دیکھا، تھا میں ادھر شیب آ گیا جو میں تو کانپ گیا، ڈر گیا نا، پھر اب تو حضور کو پتہ لگ گیا. سامنے جب آیا تو حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اللہ اس کے سینے سے بغض کو نکال کے محمد کی محبت بھر دے. دعا کرو اللہ ہمارے سینوں میں بھی حضور کی محبت بھر دے، حضور کے صحابہ آل بیت کی محبت بھر دے، ائمہ اولیاء کی محبت بھر دے، اور حضور کی محبت میں ہی موت آئے، اسی پہ انشاءاللہ اللہ قیامت میں شفاعت نصیب فرما دے. مسلمانوں، حضور کی محبت نصیب ہوئی تو نجات ہوگی، اور حضور کی محبت نہ ملی نا تو دونوں جہاں سے محروم گئے، خسرت دنیا والآخرہ. اللہ اکبر. شیبہ کہتا ہے کہ جب حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اللہ، محمد مدنی کا ہاتھ ہے نا، ہاتھ رکھا ہے اور حضور کی دعا نکلنی، کہتا ہے خدا کی قسم ہے ایک سیکنڈ نہیں لگا، ساری کائنات سے مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہے محمد مصطفیٰ ہو گیا. اور حضور نے کہا دیکھ رہے ہو، جاؤ میرے دشمنوں سے لڑو. میں نے کہا حضور، میں تلوار پکڑ کے میں دشمنوں سے بھڑ گیا. جب صحابہ پیچھے ہٹ گئے، حضور نے فرمایا عباس آواز دو میرے صحابہ کو کہ کہاں ہے وہ بھیا تیری زبان والے، چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، کہاں ہے وہ سورت بکرا والے. حضرت عباس نے آواز دی، صحابہ یکدم جاگے، بیدار ہوئے اور پھر لوٹے اور پورے جم کے حملہ کیا. اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے حنین میں بھی حضور کو فتح عطا فرما دی. انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. میرا بھائی، حق المہر جو ہے معجل بھی ہوتی ہے، مؤجل بھی ہوتی ہے. کیا معنی؟ ایک تو یہ ہے کہ حق المہر مثلا 10,000، کبھی 5,000 فوراً دیں گے، 5,000 تاخیر سے دیں گے. اگر لکھا ہے فوراً دیں گے تو فوراً دیں، اور افضل یہ ہے کہ میاں بیوی ملنے سے بھی پہلے ادا کر دیں. اور اگر دیر سے لکھا ہوا ہے تو دیر سے بھی دے سکتے ہیں. باقی حق المہر کی مقدار تھوڑی بہت ہی آپ کے حسن اتفاق پہ ہے, جتنا آپس میں سمجھوتا ہو جائے وہ جائز ہے. جی فرقہ واریت نہ پھیلائیں, دربار سے روکیں گے تو فرقہ پیدا ہوگا, دربار سے دلائل سے روکیں, ڈنڈے سے روکنے کا حکم نہیں ہے نا, دلائل سے روکیں تو جھگڑا نہیں ہوگا. آپ جو ہے جب کسی کو ڈنڈے سے روکیں گے تو وہ ڈنڈے سے آدمی مسئلہ بھی نہیں سمجھتا, یاد رکھو ضد میں ضد آ جاتی ہے, پھر ضد بڑھ جاتی ہے. جب دلائل ہو نا تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ جب دین کی دعوت دو تو حکمت سے دو, طریقے سے دو. جب آدمی دلیل سے بات کرتا ہے تو پھر آدمی مان لیتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو امام باقر سے ملاقات ہوئی, محمد بن ابی باقر سے ملاقات ہوئی, یہ اولاد حضرت حسین سے ہیں. تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور حضرت آ کے ملے تو ان نے پوچھا کہ اچھا تم ابی حنیفہ وہی ہو جو کوفے سے آئے؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں. انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ تم قیاس کو ترجیح دیتے ہو میرے نانے کی حدیث مبارک پہ, کیسے آدمی ہو تم؟ تم میرے نانا سائی یعنی حضور محمد الرسول اللہ کی حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے؟ بڑے غصے میں ہیں امام محمد باقر. حضرت خاموش رہے ادب سے. جب حضرت کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو نے کہا حضرت میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کہو بالکل. انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد کبھی ہوتا ہے یا عورت؟ انہوں نے کہا جی مرد کبھی ہوتا ہے, عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس نے کہا پھر قیاس تو یہ تھا کہ عورت کو دو حصے ملتے, مرد کو ایک ملتا, لیکن میں تو قرآن پہ عمل کرتا ہوں کہ مرد کو دو حصے دو اور عورت کو ایک حصہ دو, قیاس پہ میں کیسے عمل کرتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اب نے کہا اچھا حضرت یہ فرمائے کہ عبادات تو سب عبادات ہیں, روزہ زیادہ اہم ہے یا نماز؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ نماز نماز تو زیادہ اہم ہے, روزہ بھی فرض ہے لیکن نماز نماز ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت کہ عورت پر اگر حیض آ جائے تو روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں, حالانکہ اہم تو نماز ہے. اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو میں کہتا بھی نماز قضا کرے, لیکن میں تو اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں روزہ قضا کرے اور نماز کی قضا معاف ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ بات. تو حضرت نے ایسے کو 20 مسائل بیان کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ اللہ تجھ پہ رحمت کرے, مجھے لوگوں نے غلط کہا. تو دلائل سے جب بات کرتے ہیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. لڑائی کرو گے تو لڑائی ہوتی ہے, درباروں میں لوگوں کو روکے گنڈے ڈبا نہیں روکو نہیں, پیار سے سمجھاؤ, مسائل حل کرو, اللہ پاک رحمت کرے. دیکھا نہیں میں نے مدنی نے 13 سال توحید بیان کی ہے, لوگوں نے پتھر برسائے, مدنی پاک نے دعائیں کی. تہجد پڑھتا ہوں, بس صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں, 9:30 بجے اٹھتا ہوں, پھر اس وقت نماز اشراق پڑھ سکتا ہوں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل نماز اشراق کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے اور جماعت کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے, باہر نہ نکلے, اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے, قرآن پڑھے, تلاوت کرے یا خاموش بیٹھا رہے. جب سورج نکل کے تھوڑا اوپر چڑھ جائے تو 2-2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھے تو اللہ اس کو ایک عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا, سو کے بھی اٹھتے ہو چلو پڑھ لیتے ہو الحمدللہ, اشراق نہ ہوئی چلو چاشت ہو گئی, کیونکہ 9:30 بجے تو اشراق تھوڑی ہوتی, پھر تو دعا کا وقت ہو جاتا ہے. جب دھوپ میں شدت آ جائے اور جانور کے پاؤں دھوپ میں جلنے لگے تو اشراق تو گزر گیا. اشراق تو وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد, کئی دروں میں ہم نیزے کے برابر آگے آئے تو اب اشراق کا وقت ہے. تم تو اٹھتے 9:30 بجے ہو تو چاشت کا وقت ہے. بہرحال وہ بھی پڑھ لیا کرو, چھوڑا نہ کرو. اپنے بچوں کو اور بچی کو عالم بنانا چاہتا ہوں اسلام آباد کے علاقے میں انشاءاللہ. میں تو اب مدت سے چونکہ نہیں جانتا کہ وہاں کون کون سے ادارے ہیں, بہرحال وہاں ایک عالم تھے وہ شہید ہو گئے، عبداللہ صاحب تھے، مرکزی مسجد میں امام تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کو میں جانتا تھا. ان کے آپ ایسا کریں کہ ان کے لڑکا بھی وہاں مدرسہ ہے، وہاں جا کے مشورہ کر لیں. میں جو کہ مدرسوں کو نہیں جانتا، مدت ہو گئی، دور ہو گئے، کٹ گئے، تو میں کوئی بتا نہیں سکتا. ساڑھے سات تولے سونا ہو تو ہر سال زکات ہوگی جو استعمال میں ہے، بالکل ایک دفعہ بھی سال میں استعمال کرے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زیور پہ زکات ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زیور پہ زکات معاف ہے جو پہنتی ہے. آدمی نماز میں تلاوت کر رہا ہے اور آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت سجدہ کر لے، افضل یہی ہے، پھر کھڑا ہو جائے اپنی رکعت شروع کر لے. اگر اس نے اس وقت نہیں کیا ہے بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ فوراً کرے. بیوی کینسر کی مریض ہے، سات دن ہو گئے ہیں بیماری کے ایام کے. میرا بھائی بہرحال حیض میں احتیاط اسی میں ہے کہ دس دن دیکھو، دس دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو بیماری ہے، حیض نہیں ہے، پھر وہ نماز پڑھے، عمرہ کرے، سب کچھ کرے. کاروبار تو یہاں ہے لیکن میں زکات پاکستان میں دے دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہاں زیادہ غریب ہے، وہاں دے دیا کرو. ایک لاکھ کی کتنی زکات بنتی ہے؟ 2.5% کے حساب سے نکال لیں کتنی بنتی ہے. عصر کے بعد طواف کروں تو حنفی مسلک کے حضرات جو ہیں وہ مغرب کے بعد دو رکعت پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. اگر زید نے بچپن میں بکر کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو بکر کی والدہ اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے بھائی بہن بن گئے، موٹی بات یاد رکھو. اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے، افضل یہ ہے کہ غسل کر کے کرے، ورنہ کم از کم استنجا کر لیا، وضو کر لیا اور کر لیا. اگر کسی زندہ آدمی نے آپ کو وصیت کی ہے تو عمرہ کریں. یا رسول یا علی کا معنی ندا ہے، پکارنا ہے، اور یہ اللہ کے سوا جائز نہیں ہے. منا میں یا جمرات کے ایک وقت آپ کسی آدمی کا احتلام ہو گیا ہے شاویانی خیالات سے، حج فاسد نہیں ہوتا، بہرحال اس کو غسل کر کے باقی احکام پورے کرنے چاہیے. وطروں میں دعائیں قنوت کے ساتھ جو ہے باقی دعا جنازہ بھی پڑھنے، جنازہ تو نہیں ہے وہ تو وطر ہے، وہ قنوت والی دعائیں پڑھا کرو. سلام پڑھنے پھیرنے سے پہلے کئی دعائیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بالقبر واعوذ بفتنۃ المسیح الدجال، اور بھی کئی حدیث میں موجود ہیں. چوہے اگر پکڑنے تو چھوڑ دیں یا مار دیں؟ مار دو موزی کو کہ چھوڑ کیوں دو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو. عرض کر دیا تھا کہ جو مسائل بلا وجہ اعتراض کے لیے یا چھیڑنے کے لیے ان کا میں جواب نہیں دوں. اناد کی روح کون قبض کرتا ہے؟ آپ اور میں تو نہیں کرتے، فرشتہ ہی کرتا ہے. اب اس کو کیا فکر پڑ گئی ہے بتائیں؟ تم اپنی فکر کرو، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. اب یہ مسئلہ ہے جی، پھر اب بتا دیا جائے تو کہے گا گائے کی کون کرتا ہے تو بھینس کی کون کرتا ہے، بکری کی کون کرتا ہے، اونٹ کی کون کرتا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں بس. اللہ نے ملک الموت فرمایا ہے، مکلف انسان اور حیوان ہے، باقی کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. جب عورت کے ساتھ اس کی مرضی سے بوسو کنار، جب غیر عورت سے ملنا نہ جائز ہے، بات نہ جائز ہے، تو بوسو کنار کا کیا مانا؟ غیر عورت کو تو دیکھنا جائز نہیں، پیشہ ور ہو یا کوئی ہو، یہ اچھی بات ہے. یعنی جو راضی ہو زنا نہیں ہوتا، ناراض ہو تو زنا ہوتا، یہ تو انگریز کا قانون ہے. انگریز کا قانون ہے کہ بیوی سے بھی آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ پر اسی وقت اسٹیشن پہ فون کر دے گی، پولیس آ جائے گی کہ زبردستی کیوں کی. اگر راضی ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو راضی ہے. والدین کے لیے عمرہ کریں، سب کچھ کریں. سنت موقع اور غیر موقع پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، موقع مانا زیادہ تاکید والی، جو پاک رسول نے زیادہ تاکید فرمائی. غیر موقع کا مانا ہوتا ہے کبھی کبھی تو حضور نے پڑھی لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دی. جمعہ کے دن بھی وہی سنتیں ہیں جو ظہر میں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ قاسم اور ابراہیم تین بیٹے تھے اب چار بیٹیاں. بیعت کس سے کرنی چاہیے؟ جو اللہ والا ہو, کتاب و سنت پہ چلنے والا ہو. کس خلیفے نے آپ کو بلایا, کیا کیا, مجھے تو نہیں پتا. بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کسی سے تعلق رکھو بیعت کا تو پہلے ان کے بارے میں معلومات کرو کہ وہ عقیدہ صحیح رکھتے ہیں. اگر ان کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے, اگر وہ عقیدے میں موحد ہیں, بدعات سے دور ہیں, شرک سے دور ہیں, ظاہری زندگی بھی سنت کے مطابق ہے اور لوگوں کو بھی سنت کی ہدایت فرماتے ہیں, تو ان سے تعلق رکھنا بڑی اچھی بات ہے. اور اگر وہ خود سنت پہ چلنے والے نہ ہوں تو پھر بچے. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے صحیح معنی میں اپنے صالحین کی صحبت نصیب فرمائے, اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے, اولیاء اللہ کا تعلق نصیب فرمائے, ان کی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں بے ادبی سے اور فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ عالم اسلام کی نصرت فرما, یا اللہ کشمیر کی مدد فرما, کشمیریوں کی مدد فرما, یا اللہ کشمیر میں مجاہدین اور مسلمانوں کی مدد فرما, قدم قدم پہ نصرت فرما, قدم قدم پہ نصرت فرما. وہاں اسلام کا پرچم بلند فرما دے, وہاں کلمہ محمد عربی کا پرچم بلند فرما دے. یا اللہ وہاں سے کفر کو اور ہندوؤں کو ذلیل و خوار کر کے نکال دے. یا اللہ بیت المقدس سے Allah 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 Allah